ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا بكر فليصلي بالناس صدق الله مولانا النبي وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس کو صدیق ذات خدا نے کہا
سبحان
اللہ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو صدیق مانے وہ زندگی میرے بعد میرے احترام قابل سب احترام علماء کرام حضرت مولانا عبد الکریم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ٹبا پوری علاقہ ضلع چھانی کے دور دراز سے آئے ہوئے سپاہی صحابہ کے ساتھیوں اور میرے سنی بھائیوں آج تقریباً 11 سال کے بعد اس موضع میں میں تقریب کے لیے حاضر ہوں اور 11 سال پہلے جب میں آیا تھا اس وقت بھی عنوان صدیق اکبر کا تھا اور آج بھی عنوان صدیق اکبر میرے بھائیوں وقت بڑا تھوڑا ہے اور موضوع بہت لمبا ہے لیکن مول صاحب اگر میں پنجابی تقریر کروں بھائی میں تو اردو بھی پنجابی آؤں گا آسان میرا کہنا کوئی کلام آباد نہ ہوئی میرے بھائیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک ایسی چیز حاصل ہے کہ جو پوری کائنات میں کسی اور کو حاصل ہے صحابہ کو بھی وہ چیز حاصل ہے باقی صحابہ لیکن جس درجے میں صدیق کو حاصل ہے کسی کو حاصل ہے وہ چیز جو ابو بکر کو سب سے زیادہ حاصل ہے وہ چیز ہے میرا دعویٰ یہ ہے کہ ابو بکر کو دنیا میں سب سے زیادہ وہ چیز ملی ہے, اور وہ چیز ایسی ہے جس پر آسمان اور زمین قائم ہے. آسمان اور زمین قائم, اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ چیز پیغمبروں کو نہ ملتی تو پیغمبروں کو نبوت نہ ملتی, اور اس چیز کو کمال کے درجے میں اگر وصیت کیا گیا ہے تو وہ صدیق اکبر کی بات ہے. میرے بھائیوں, جس پر آسمان قائم ہو, زمین قائم ہو, شجر و حجر قائم ہے, فرشتے قائم ہیں, دریا قائم ہے, زمین قائم ہے, ستارے قائم ہیں, چاند قائم ہے, وہ چیز کون سی؟ وہ ایسی چیز ہے کہ جو دنیا میں سب سے اونچی ہے, سب سے بلند ہے. آپ حیران ہوں گے کہ ایسی چیز کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے نبیوں کو نبوت ملے, جس کی وجہ سے خطیبوں کو خطابت ملے, جس کی وجہ سے عالموں کو علم ملے, جس کی وجہ سے فقیہوں کو فقاہت ملے, جس کی وجہ سے متقیوں کو تقویٰ ملے, جس کی وجہ سے نبیوں کو نبوت ملے, جس کی وجہ سے رسولوں کو رسالت ملے, وہ چیز کون سی ہے؟ اس چیز کا نام ہے نسبت پیغمبر. اس چیز کا نام کیا ہے؟ نسبت پیغمبر. اور نسبت پیغمبر یا نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر تو اور بھی بڑے ہو لیکن نسبت محمد, اور اگر نسبت پیغمبر نہ ہوتی تو کائنات کا یہ نظام ہی نہ ہوتا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا کہ نبیوں کو نبوت کبھی نہ ملتی اگر نسبت محمد نہ ہو. اس پہ غور کرو. میں سچی پنو کا واقعہ نہیں بیان کرتا, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اگر نسبت محمد نہ ہو تو کسی پیغمبر کو نبوت نہ ملے, اور یہ نسبت پیغمبر کائنات میں سب سے زیادہ جس کو حاصل ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے. انبیاء کو نسبت محمد حاصل ہوئی تب تب انہیں نبوت ملی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, قرآن کھولو. قرآن کہتا ہے بھائی ذاکر اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ. اے میرے پیغمبر, اے محمد مصطفیٰ, اس وقت کو یاد کر کہ جب میں نے 124,000 انبیاء کی ارواح کو ایک جگہ جمع, روحوں کا جلسہ کیا. ایک جلسہ تو کرتا ہے, ایک میں کرتا ہوں, ایک نواز شریف کرتا ہے, ایک بے نظیر جلسہ کرتی ہے, ایک سیاست دان, مولوی, پیر, لیڈر, چودھری, خان, ذمہ دار جلسہ کرتا ہے, اور ایک وہ جلسہ ہے جو پروردگار نے کیا, اور اس جلسے کا ذکر بھی قرآن میں کیا گیا. کہاں کیا گیا؟ اور اس جلسے میں شامیانوں کی ضرورت نہیں تھی, اس جلسے میں لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں تھی, اس جلسے میں ٹیوب لائٹ کی ضرورت نہیں تھی, اس جلسے میں سٹیج کی ضرورت نہیں تھی. وہ جلسہ بھی بے مثال تھا. صرف جلسہ نہیں, اس جلسے کے سامعین بھی بے مثال, اس جلسے کا مقرر بھی بے مثال تھا, اس جلسے کا صدر بھی بے مثال تھا, اس کا موضوع بھی بے مثال تھا. آؤ میں تمہیں بتاؤں, وہ جلسہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, اس جلسے کے سامعین نبیوں کی جماعت تھی. سامعین کون تھے؟ سامعین نبیوں کی جماعت تھی. اس صدارت بھی خدا کی تھی, مقرر بھی خدا تھا. صدارت بھی خدا کی تھی, مقرر بھی, اور موضوع شان مصطفیٰ تھا. موضوع کیا تھا؟ شان مصطفیٰ. قرآن کھولو. قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
میثاق النبی جینا ہے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت کو یاد کر جب شجر و حجر نہیں تھا, شمس و قمر نہیں تھا, شمال و جنوب نہیں تھا, کائنات کا نظام ایسا نہیں تھا, پتھر نہیں تھے, ندیاں نہیں تھی, نالے نہیں تھے, آسمان نہیں تھا, زمین نہیں تھی, کچھ بھی نہ تھا. اور اس وقت میں نے ساری کائنات کے پیغمبروں کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا اور ان روحوں سے خطاب کر کے میں نے کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, اے نبیوں میں تمہیں نبوت بھی دوں گا, میں تمہیں رسالت بھی دوں گا, لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ثم جاءکم رسول, تمہارے بعد آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ آنے والا ہے, اس کا اعلان سنو, اس کی بات سنو, اس کا چرچا سنو, اس کی دعوت سنو, اس کا پیغام سنو. لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول, وہ رسول جو آئے گا مصدق لما معکم, وہ یہ کہے گا کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 انبیاء سارے سچے تھے, وہ تمہاری تصدیق کرے گا, لیکن آج میں تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں لما آتیتکم من کتاب و حکمت, میں تمہیں نبوت بھی دوں گا, میں تمہیں رسالت بھی دوں گا, لیکن ایک شرط ہے. اس شرط پیغام کو تسلیم کرو, اس کا مجھ سے وعدہ کرو. اور وہ وعدہ کیا ہے, وہ پیغام کیا ہے, وہ پیمان کیا ہے؟ پیمان یہ ہے کہ لتؤمنن بہ ولا تنصرن, آج تمام انبیاء مجھ سے اقرار کرے کہ آخر الزماں پیغمبر جو آنے والا ہے ہم اس پر ایمان لاتے. لتؤمنن ضرور بے ضرور تم ایمان لاؤ, لتؤمنن بھی والا تن چرنا, اور اس پیغمبر کی نبوت کی نصرت کرو, یعنی جب تمہیں نبوتیں مل جائیں اپنے اپنے ادوار میں اس محمد کی نبوت کا چرچا کرو, اعلان اس کا کرو جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, جس طرح عیسیٰ اور موسیٰ نے اعلان کیا یہ اسی کی خبر ہے. یہ اعلان اس وعدے کی بنیاد پر کیا گیا, اس انسان کی بنیاد پر کیا گیا. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں لتؤمنن بہ, تم ضرور میں ضرور ایمان لاؤ, ولا تنصرن, اور اس نبی کے چرچے کرنے کا وعدہ کرو. جب اللہ نے یہ فرمایا اس کے بعد بات ختم نہیں ہو گئی, حالانکہ یہ کافی تھا کہ لتؤمنن, ایمان لانے کی بات کافی تھی, لیکن اللہ کے عالم نے بات کو واضح کرنا تھا. اور کیا کہا, قال اقررتم, اللہ نے فرمایا اقررتم, تم اقرار کرتے ہو, واخذتم على ذلكم اسری, میری بات پہ پکے ہو. تو تمام انبیاء کی ارواح نے کہا اقررنا, ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کیا اقرار کرتے ہو, کہ محمد ہمارا نبی ہے, یعنی ہمیں نسبت پیغمبر کی ضرورت ہے, نسبت محمد کی ضرورت ہے, نسبت پیغمبر کی ضرورت ہے. ہم محتاج ہیں کہ ہمیں نسبت محمد حاصل ہو, ہم محتاج ہیں ہمیں پیغمبر کی نسبت حاصل ہو. قالوا اقررنا, قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين, اللہ نے فرمایا تم گواہ ہو جاؤ, میں بھی گواہ ہوں کہ محمد تمہارا بھی نبی ہے, میرا بھی نبی. میرے بھائیوں توجہ کرو, یہ اقرار کس سے لیا؟ نبیوں سے لیا. کس سے لیا؟ کس سے لیا؟ نبیوں سے. یعنی نبیوں نے وعدہ کیا, نبیوں نے وعدہ کیا کہ ہم محمد مصطفیٰ پر آج ایمان لاتے ہیں, جو میرے محمد کی نبوت کی قرارداد ہے اس پر آج دستخط کرتے ہیں. نبوت محمدیہ کی قرارداد اس پہ دستخط کس نے کیے؟ 1,24,000 انبیاء نے دستخط کیے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ موسیٰ تجھے کلیم بناؤں گا اگر نسبت محمد تجھے ملے, عیسیٰ تجھے کلیم بناؤں گا اگر نسبت پیغمبر ملے, آدم شیر زکریا نوح ابراہیم یوسف یعقوب تمام کو میں نبوتیں دوں گا. ایک شرط ہے لتؤمنن بہ ولا تنصرن, تم محمد کی نبوت کا اعلان کرو, نسبت حاصل کرو, پھر میں تمہیں نبوت دوں گا. میرے بھائیو جلسہ کرنے کی اللہ کو ضرورت پڑی, نبیوں سے اقرار لینے کی ضرورت پڑی, لیکن ایک ایسا آدمی دکھاتا ہوں, ایک ایسا انسان دکھاتا ہوں جس سے عہد نہیں لیا گیا, جس سے پیمان نہیں لیا گیا, لیکن اس کو نسبت محمد اس کی جھولی میں ڈال دی گئی. آؤ پیغمبروں کا اقرار یہ ہے کہ ہمیں نسبت محمد کی ضرورت ہے, لیکن ایک شخص کو پہلے وعدہ نہیں لیا گیا بلکہ اس کو پتھروں سے اٹھایا گیا, گلیوں سے اٹھایا گیا, بازار سے اٹھایا گیا, کاروبار سے اٹھایا گیا, اور محمد مصطفیٰ کی نسبت کو اٹھا کر اس کی چولی میں جاؤ گیا.
میرے بھائی یہ نسبت پیغمبر ہے, یہ نسبت
پیغمبروں کو نبوت دینی تھی, اقرار لیا
کہ نسبت نبوت مانگو,
نسبت نبوت کا اعلان کرو, پھر تمہیں نبوت.
لیکن صدیق اکبر کو نبوت تو نہیں ملی, صدیق اکبر کو نبوت ہے تو بچو, صدیق اکبر کو نبوت نہیں ملی, نبوت کی جگہ نہیں. یہ نئی بات کہتا, اس کو غور کرو. صدیق اکبر کو نبوت نہیں ملی, نبوت کی جگہ نہیں. آپ سوچو گے کہ نبوت کی جگہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے کہ مصلی نبی کا, یہ بات نہیں, مصلی تو عمر کو بھی ملا, مصلی تو عثمان کو بھی ملا, مصلی تو علی کو بھی ملا, لیکن ابو بکر کو نبوت کی جگہ ملی, وہ جگہ اور کسی کو نہیں ملی, نہ عمر کو ملی نہ عثمان کو ملی. کیوں؟ کہ ابو بکر کو نبوت کی جگہ کیسے ملی؟ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے, اگر آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ہے توجہ آپ کی؟ 124,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے, اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے آ کر اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق نہ کی ہو. کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق نہ کی ہو, اور آنے والے نبی کی بشارت نہ دی. ہر پیغمبر نے کہا کہ مجھ سے پہلے فلاں نبی آیا تھا سچا تھا, اور میرے بعد فلاں آئے گا وہ بھی سچا ہوگا. آنے والے کی تصدیق, آنے والے کی خوشخبری دینا اور جانے والے کی تصدیق کرنا, یہ ہر نبی کا کام ہے, اور اس کا ذکر قرآن میں. قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, جو آنے والے کی خوشخبری دے اسے مبشر کہتے ہیں, جو پہلے کی تصدیق کرے اسے مصدق کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ و مبشرا رسول یاتی من بعد اسمہ احمد, تو عیسیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو عیسیٰ آئے تھے وہ سچے تھے, ان کی تورات سچی تھی, اور میرے بعد آخر الزمان نبی جو آئیں گے میں ان کی خوشخبری دے رہا ہوں وہ بھی سچے تھے. تو گویا کہ ہر نبی اپنے سے پہلے کی تصدیق کی اور بعد میں آنے والے کی خوشخبری. ہر نبی, اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے بھی یہی دونوں سکتے ہونے چاہیے, تو پہلے کی تصدیق کرے بعد والے کی خوشخبری دے, ٹھیک ہے؟ لیکن نہیں, حضور میں یہ دونوں سکتے نہیں پائی جاتے. کیوں؟ حضور سے پہلے تو نبی آئے ان کی تو تصدیق کرے, حضور کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا. جب نبی بن کر آنا نہیں تھا تو حضور خوشخبری کس کی دیتے؟ ہر نبی میں کتنی سکتے؟ پچھلے کی تصدیق, آنے والے کی, اور حضور علیہ السلام میں یہ دونوں سکتے
نہیں,
کیونکہ حضور سے پہلے نبی تو آئے ان کی تصدیق آپ نے فرمائی, بعد میں کسی نے نبی بن کر
نہیں.
اور اب سوال یہ تھا کہ جب حضور کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہی نہیں تھا تو پھر حضور کی تصدیق کون
کرے؟
حضور کے بعد کوئی نبی آتا تو وہ آ کر حضور کی تصدیق کرتا کہ مجھ سے پہلے محمد جو آئے ہیں وہ سچے. حضور کے بعد نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا, اس لیے حضور کی تصدیق کرنے والا کوئی نبی نہیں تھا, باقی سب نبیوں کی تصدیق نبیوں نے کی, باقی سب نبیوں کی تصدیق نبیوں نے کی, اور حضور کی تصدیق کے لیے جب نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا تو اللہ نے امت محمدیہ میں ایک ایسا انسان بھیجا جو نبی تو نہیں تھا, نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہوا. حضور کے بعد کچھ ایسا انسان بھیجا جو نبی تو نہیں تھا,
لیکن نبی کی جگہ پہ کھڑے ہو کر وہ کام کرتا تھا جو نبی نے کرنا تھا. وہ کام کیا تھا؟ تصدیق پیغمبر. چنانچہ قرآن نے کہا الذی جاء بالصدق وصدق به, محمد سچائی لایا اور تصدیق کرنے والا صدیق بھی نبی کے ساتھ آیا. اسی لیے حضرت حذیفہ نے فرمایا, حضرت حذیفہ الیمان نے فرمایا الصدیق قام مقام الانبیاء, صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے. صدیق نبی تو نہیں ہے لیکن نبیوں کی جگہ پہ کھڑا ہے. جو نبی ہوتا ہے اسے بھی نسبت پیغمبر ملتی ہے, جو نبی کی جگہ پہ ہوتا ہے اسے بھی نسبت پیغمبر ملتی ہے. میرے بھائیوں, نسبت پیغمبر نبی کو بھی حاصل ہے اور نبی کی جگہ پہ کھڑے ہونے والے کو بھی حاصل ہے. لیکن نسبت پیغمبر نبیوں کو حاصل ہے اس کا ذکر قرآن میں, اور جو نبی کی جگہ پہ کھڑا ہے اس کی نسبت پیغمبر کہاں, اس کا ذکر کہاں قرآن میں؟ کئی آیات میں اس نسبت پیغمبر کا ذکر ہے کہ الذی جاء بالصدق وصدق به. پیغمبر خود معصوم ہوتا ہے, پیغمبر اتھینٹک شخصیت ہوتی ہے, پیغمبر خود برگزیدہ انسان ہوتا ہے, لیکن نبیوں کے بعد یہ جو نسبت پیغمبر ہے یہ نسبت پیغمبر پیغمبر کے صحابہ کو ملی. کیسے ملی؟ اور صحابہ کرام 144,000 ہیں, ان تمام کی نسبتوں کو جمع کریں اور جمع کر کے ایک آدمی میں جو نسبت آئی ہے سب کی, وہ صدیق اکبر ہے. تمام صحابہ کی جو نسبت ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن ان کا فرد کامل اور اعلی وجہ الکمال جسے نسبت پیغمبر ملی وہ ایک شخص ہے جس کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر. اب یہ نسبت پیغمبر ہے, نسبت پیغمبر رشتہ داری سے نہیں ملتی. نسبت پیغمبر کس سے نہیں ملتی؟
رشتہ داری.
اور یہ رشتہ داری سے نہیں ملتی, رنگ سے نہیں ملتی, علاقے سے نہیں ملتی, شہر سے نہیں ملتی, چچا ہونے سے نہیں ملتی. اگر چچا ہونے سے نسبت پیغمبر ملتی ہے تو مجھے بتاؤ, حضور کے سکے چچا کا نام ہے عبد الحضا اور ان کی کنیت ہے عبد ابو لہب. کیا کنیت ہے؟ حضور کے سکے چچا کی کنیت کیا ہے؟ ابو لہب. اور قرآن پاک نے سب سے تلخ لہجہ جس کافر کے لیے استعمال کیا وہ ابو لہب ہے. وہ کیا ہے؟ حالانکہ ابو لہب پیغمبر کے آنے پہ خوشی بھی کر رہا ہے. نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو 100 اونٹ ابو لہب نے قربان کیا. کتنے اونٹ؟ اور ابو لہب کا معنی کیا ہے؟ لہب عربی میں شولے کو کہتے ہیں, شولہ. ابو لہب کا معنی اتنا خوبصورت جس کا حسن شولہ مارے. لیکن آپ دیکھیں ابو لہب کا حسن شولہ مارتا ہے, نسبت نبوت ہوئی. ابو لہب کا حسن شولہ مارتا ہے, نسبت نبوت نہیں ملی. ابو لہب نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں ولادت پیغمبر کے خوشی پہ, نسبت نبوت نہیں ملی. ابو لہب کعبے کا طواف کرتا ہے, نسبت نبوت نہیں ملی. ابو لہب قریشیوں کا سردار ہے, نسبت نبوت نہیں ملی. ابو لہب کعبے میں رہتا ہے, نسبت نبوت نہیں ملی. ابو لہب کو عربی زبان آتی ہے, نسبت نبوت نہیں ملی. اور مقابلے میں آپ کی صحابہ کرام میں ایک چھوٹا سا فرد کامل ہے, چھوٹا سا فرد ہے, اور اس فرد میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں. نہ وہ رنگ کا سفید ہے بلکہ رنگ کا بہت کالا ہے, نہ وہ مکے میں رہتا ہے, نہ وہ کعبے میں کبھی آیا ہے, نہ وہ قریشی النسل ہے, نہ وہ نبی کا رشتہ دار ہے, اور نہ وہ پیغمبر کے قریب رہتا ہے, نہ اس نے مکہ کبھی دیکھا ہے, نہ کعبے کا طواف کیا ہے. اس کا رنگ کالا ہے, اس کا رنگ سفید ہے, وہ نبی کے قریب نہیں تھا, یہ نبی کا چچا تھا, وہ نبی سے دور تھا, یہ نبی کے قریب تھا, وہ کعبے میں کبھی آیا نہیں تھا, یہ کعبے میں ہمیشہ رہتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ جس کو نسبت پیغمبر نہیں ملی اس کو قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب مطلب ابو لہب تو تباہ ہو جائے. حالانکہ چٹا تھا پھر بھی تباہ ہو جائے, رنگ کا سفید تھا پھر بھی تباہ ہو جائے, کعبے میں رہتا تھا پھر بھی تباہ ہو جائے, مکے میں آیا تھا پھر بھی تباہ ہو جائے. لیکن ایک آدمی میں ٹہلتا مکے کی گلیوں میں تھا اور اس کے قدموں کا کٹ کر جنت میں
پہنچا.
نسبت پیغمبر رشتے داری سے نہیں ملتی، نسبت پیغمبر رنگ سے نہیں ملتی، نسبت پیغمبر کعبے میں رہنے سے نہیں ملتی، نسبت پیغمبر پیغمبر کی رشتے داری سے نہیں ملتی، نسبت پیغمبر شرط صحابیت سے ملتی.
نسبت پیغمبر کس سے ملتی ہے؟
شرط صحابیت. یہ جو شرط صحابیت ہے نبوت کے بعد شرط صحابیت، یہ نسبت پیغمبر کی علامت. اور نسبت پیغمبر شرط صحابیت تو 144,000 صحابہ کو نہیں، لیکن ان صحابہ نے توجہ میں انتر کرو. ایک شخص ایسا ہے کہ جو نسبت نبوت میں بہت اونچا نام پا رہا، وہ اتنا اونچا رہا توجہ نہیں کر سکتے کہ ایک تو ہے ایمان بھی اس میں ہے، صحبت بھی اس میں ہے، قرب بھی اس میں ہے، اور پیغمبر سے مشابہت بھی اس میں ہے، نیت بھی ہے، رفاقت بھی ہے، ہجرت بھی ہے. یہ نسبت پیغمبر کہو یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب جو آدمی رہا وہ صدیق رہا ہے. میں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں. حضرت علی کی جب ولادت ہوئی تو ولادت رسول کی ولادت علی کے بعد حضرت علی 2 سال کی عمر میں تھے. جب حضرت علی کو ابو طالب نے حضور کے گھر بھیج دیا تو علی کی پرورش بھی پیغمبر کے گھر میں ہوئی، کوئی شبہ نہیں. گویا کہ 2 سال کی عمر میں حضرت علی نبی کے گھر آئے، اور جب حضرت علی کی عمر 29 سال ہوئی تو حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے. حضور کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر کتنی ہے؟ 29 سال. تو گویا وفات رسول کے وقت حضرت علی کی عمر 29 سال، تو گویا 27 سال تک حضرت علی نے نبی کا چہرہ دیکھا.
سبحان
اللہ. 27 سال تک 27 سال. لیکن آؤ میں آپ کو نسبت پیغمبر کے فرد کامل کے کا پارا کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی عمر 20 سال اور ابو بکر صدیق کی عمر 18 سال. جب ابو بکر نبی کے دوست بنے، جب ابو بکر نبی کے دوست بنے، ابو بکر کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال. اور حضور کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال. اور جب حضور کی وفات ہوئی حضور کی عمر تھی 63 سال اور صدیق اکبر کی عمر تھی 61 سال. ٹھیک ہے. تو ابو بکر صدیق نے پیغمبر کو دیکھا 18 سال کی عمر سے 61 سال تک. حضور نے ابو بکر نے نبی کو دیکھا 18 سال کی عمر سے 61 سال تک، اور علی نے نبی کو دیکھا 2 سال کی عمر سے 29 سال کی عمر تک. 2 سال سے 29 سال تک 27 سال بنتے ہیں، اور 18 سے 61 سال تک 43 سال بنتے ہیں. تو ابو بکر نے پیغمبر علیہ السلام کو علی نے دیکھا 27 سال، صدیق نے دیکھا 43 سال. یہ نسبت پیغمبر وہ ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی. میں کہتا ہوں یہ نسبت نبوت بہت بلند ہے. اگر خلافت رشتے داری سے ملتی، اگر خلافت رشتے داری سے ملتی تو حضرت عباس کا حق زیادہ تھا. حضرت عباس حضور کے چچا تھے اور علی چچا زاد بھائی تھے، تو چچے کا حق چچے کے لڑکے سے زیادہ ہوتا ہے. اگر خلافت رشتے داری سے ملتی تو چچا عباس کو ملتی، اور اگر خلافت داماد ہونے کی وجہ سے ملتی، علی کے گھر میں نبی کی 1 بیٹی تھی، عثمان کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں، تو پھر خلافت عثمان کو ملتی. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ خلافت عمر سے اور رشتے داری سے نہیں ملتی، خلافت صحبت پیغمبر سے ملتی ہے، نسبت پیغمبر سے ملتی ہے. آپ دیکھو، چلو میں مان لیتا ہوں کہ علی پیغمبر کے داماد ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو علی تو داماد ہیں، ابو بکر تو خسر ہیں. علی نے نبی سے بیٹی دی ہے، صدیق نے بیٹی نبی کو دی ہے، اور جو نبی سے جو بیٹی لیتا ہے اس کو جتنا بھی اونچا کرو وہ بیٹے کی جگہ پر رہے گا، اور جو بیٹی دیتا ہے اس کو جتنا بھی کم کرو وہ باپ کی جگہ پہ رہے گا. یہ نسبت پیغمبر ہے. کہو یہ نسبت ہے. آؤ میں اور آگے چلتا ہوں. نسبت پیغمبر اتنی آگے چلی گئی تو ایسا انداز تو کسی کو نہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کو ابو بکر کی نبی سے نسبت اتنی پسند آ گئی کہ جو چیزیں ابو بکر کے اختیار میں تھی کہ وہ نبی سے میں جوڑ لوں وہ تو جوڑ لی، جو اختیار میں نہیں تھی وہ پروردگار میں جوڑ لی. اس پہ آپ غور کریں. اب پیغمبر نے ہجرت کی، ابو بکر نے بھی ہجرت کی، پیغمبر نے جنگ کی، ابو بکر نے بھی جنگ کی، نبی بدر میں، ابو بکر بدر میں، نبی احد میں، ابو
بکر عہد میں، پیغمبر خندق میں، ابو بکر خندق میں، نبی اشارہ میں، ابو بکر اشارہ میں، پیغمبر نے مکہ میں وقت گزارا، صدیق نے مکہ میں وقت گزارا، پیغمبر نے مدینہ میں وقت گزارا، صدیق نے مدینہ میں وقت گزارا، نبی گلی میں، ابو بکر گلی میں، نبی بازار میں، ابو بکر بازار میں، یہ اختیار میں تھا. لیکن جو ابو بکر کے اختیار میں نبی سے نسبت نہیں تھی، اللہ کو اتنی یہ نسبت کہنی پسند آئی کہ خدا نے وہ اپنی طرف سے نسبت جوڑ دی. وہ کیسے جوڑ دی؟ توجہ کریں، حضور کی عمر 63 سال تھی، اللہ نے ابو بکر کو بھی عمر دے دی 63 سال. یہ جوڑی کس نے نسبت؟ یہ نسبت پیغمبر ہے، اور یہ نسبت پیغمبر ہے. اس نسبت پیغمبر کو دیکھو کہ ابو بکر کی عمر، حضور کی عمر 63 سال، صدیق کی عمر بھی 63 سال. حضور کی وفات سوار کے دن، صدیق کی وفات بھی سوار کے دن. حضور کو وفات سے پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی وفات سے پہلے بخار آیا. حضور کو 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی 2 سال پہلے زہر دیا گیا. حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر بھی یہودیوں نے دیا. حضور کو زہر ایک لڑکی نے دیا، صدیق کو زہر بھی ایک لڑکی نے دیا. حضور کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا. حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا، صدیق کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک تھا. جو حضور کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، حضور کو خدا نے بچا لیا زہر سے. اور جو صدیق کے ساتھ شریک تھا وہ شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا. یہ نسبت ہے پیغمبر. یہ نسبت ہے پیغمبر. اور یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور میں اور آگے چلتا ہوں، اس پر غور کروں. یہ نسبت پیغمبر کہاں تک پہنچی کہ حضور علیہ السلام کے نواسے، حضور کے نواسے حضرت حسین، حضور کے نواسے حضرت حسین، یہ اشرف حضور کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا. صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا. حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا. حضور کے 2 داماد اشرف بشرا، صدیق کے بھی 2 داماد اشرف بشرا. اچھا، حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی فاطمہ نے بھی چکی پیسی. یہ نسبت پیغمبر ہے. اور یہ نسبت پیغمبر ہے. آپ اس نسبت کو دیکھو، حضور کی بیٹی فاطمہ کو دھکا دیا گیا، صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا. حضور کے نواسے سے شامیوں نے، حضور کے نواسے سے کوفیوں نے دھوکا کیا، صدیق کے نواسے سے شامیوں نے دھوکا کیا. حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا. حضور نے وفات کے وقت فرمایا اللہم صرفی لالا، صدیق نے بھی وفات کے وقت فرمایا اللہم صرفی لالا. حضور نے وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی. حضرت عائشہ وفات کے وقت حضور کے سرانے بیٹھی ہے، تو صدیق کی وفات کے وقت عائشہ صدیق کے سرانے بیٹھی ہے. حضور کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا. یہ کیا ہے؟ یہ نسبت پیغمبر ہے. اس نسبت پیغمبر کو دیکھو، حضور کی وفات مدینہ میں، صدیق کی وفات کی مدینہ میں. حضور نے وفات کو فرمایا اللہ نے صرف ہی کھلا، صدیق نے بھی وفات کو فرمایا اللہ نے صرف ہی کھلا. حضور کی آخری الفاظ تھے السلام السلام، صدیق کے بھی آخری الفاظ تھے السلام السلام. حضور کی وفات مدینہ میں ہوئی، صدیق کی وفات کی مدینہ میں ہوئی. جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ اٹھا، اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ اٹھا. اور جو چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی، وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی. جس حجرے میں حضور کی قبر بنی، اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی. اور قیامت کے دن جس دن نبی اٹھیں گے، اسی دن صدیق اٹھیں گے. جس طرف نبی جائیں گے، اسی طرف صدیق جائیں گے. نبی مقام محمود پہ ہوں گے، صدیق بھی مقام محمود پہ ہوں گے. نبی حوض کوثر پہ ہوں گے، صدیق بھی حوض کوثر پہ ہوں گے. پھر مجھے کہنے دے کہ یہ نسبت پیغمبر
ہے. یہ کیا
ہے؟ اس نسبت پیغمبر کا پہرا سپاہی سراپا دے
رہی
صحابہ کیا کر رہی ہے؟ نسبت پیغمبر کا پہرا دے رہی صحابہ کا دشمن چاہتا ہے کہ اس نسبت نبوت کو توڑ دیا جائے. لیکن 1400 سال سے دشمن الٹا لٹک رہا ہے، یہ نسبت توڑ نہیں سکتی. یہ نسبت قائم ہے. اور یہ نسبت ہے، آؤ مسلمانوں، نسبت پیغمبر کا پہرا دینے کے لیے ہمارا ساتھ دو. ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں، ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، ہماری کوئی جائیداد کی لڑائی شیعہ سے نہیں. شیعہ تم نے سب کچھ آزما لیا، تم نے کلاشن کوف بھی آزما لی، تم نے راکٹ لانچر بھی آزمائی. آزمائے یا نہیں آزمائے؟ لیکن جو ابو بکر اور صحابہ کی نسبت نبوت سے
علیحدہ کرنے کی کوشش کرے گا. سپاہی صحابہ اس سے جنگ لڑے گی. راکٹ چلاؤ تب بھی لڑیں گے, توپے چلاؤ تب بھی لڑیں گے, ایران الٹا لٹک جائے تب بھی لڑیں گے, خمینی قبر سے آ جائے تب بھی لڑیں گے, ابو بکر اور نبی کی نسبت, بلال اور نبی کی نسبت, صحابہ اور نبی کی نسبت کو بچانے کے لیے بچے قربان کر سکتے ہیں, بیویاں بیوہ کرا سکتے ہیں, لیکن آخری دم تک یہ نسبت ختم نہیں ہونے دیں گے.
حکم پر بات کرے, حکم پر
چمڑا دیوی کے لوگوں, میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے الیکشن دباؤ کے باوجود مولانا عبد الرفیق کا ساتھ دیا, لیکن ہم مایوس نہیں, ہم آئندہ بھی مایوس ہیں. مولانا عبد الغفور اور سپاہی صحابہ کو یاد رکھو گے یا بھول جاؤ گے؟ آہستہ بول رہے ہو, اور جو یاد رکھیں گے دونوں ہاتھ کھڑا کرے, دونوں ہاتھ. یہ ہماری تمہارے ساتھ جنگ صحابہ کی عزت اور دین کی حفاظت کی وجہ سے, ٹھیک ہے؟ ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں. آج ایران کی حکومت اور پاکستان کے شیعہ لیڈر اعلان کر کہ ہم کلمہ طیبہ تبدیل نہیں کریں, یا یہ اعلان کریں کہ قرآن پاک صحیح اللہ کا کلام ہے, اس کو تبدیل نہیں کیا, یہ مکمل کتاب ہے, یا یہ اور یہ اعلان کریں کہ 1,44,000 صحابہ, تمام صحابہ صاحب ایمان تھے, اور جو ان کو برا کہتا ہے وہ کافر, اعلان کر دو ہم تمہیں علی الاعلان کافر کہنا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے؟ یہ اعلان کون کرے؟ ایران کا صدر حاکمی رفسنجانی کرے, یشیا کا پیشوا خامنائی کرے, پاکستان کے شیعہ لیڈروں کی تمام جماعتیں کریں. اگر تم صحابہ کے خلاف کتابیں چھاپتے ہو, صحابہ کو غلام حسین ندوی کافر لکھتا ہے, صحابہ کرام کو مرتد لکھتا ہے, کلمہ طیبہ تبدیل ہوتا ہے, تو پھر بے نظیر جیسی لاکھ شیعہ عورتیں اقتدار پر آ جائیں, تمہارا تمہارے کفر کا نعرہ ہر چوک میں لگتا رہے گا. میرے بھائیوں, ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرے, یہ ٹھہرے, ایک چیک آئی کہ حضرت حسین کا جنازہ کسے رکھا, حضرت حسین کا جنازہ پڑھانے کے بارے میں دو روایت, یہ بھی روایت ہے کہ حضرت حسین کا جنازہ حضرت بخار ابن کیف نے پڑھا, اور روایت ہے کہ حضرت حسین کا جنازہ حضرت ابو ہریرہ نے پڑھا. یہ چیک آئی حضرت فاطمہ کو دھکا کس نے دیا, حضرت فاطمہ کو دھکا دینے والے کا نام ہے ربیعہ بن حارث, کیا نام ہے؟ ربیعہ بن حارث. اور اسی طرح حضرت اسماء کو دھکا دینے والے کا نام ہے واصلہ بن طفیل, کیا نام ہے؟ واصلہ بن طفیل. یہ دو آدمیوں کا نام یاد رکھیں. اور ایک اور چیتائی کہ آپ شیعہ کو جو کافر کافر کہتے ہیں, یہ کہاں لکھا, کس کتاب میں بتاؤں, کس کتاب میں؟ کیا کیا ہو گیا؟ میری بات نہیں سمجھے, ٹائم چھوڑا, میری بات یاد نہیں. شیعہ کا کفر, شیعہ کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ نبی کے صحابہ کو کافر کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ نبی کے صحابہ کو کافر کہتے ہیں, اور نبی کے صحابہ سے جو کافر کہتا ہے اس کو کافر کہنے کا قرآن میں حکم ہے. میں قرآن آپ کو سنا دوں, سنے نہیں, قرآن میں ہے رضا پھول الحم عامن کما آمن الناس, کہ جب عرب کے کافروں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ, تو وہ جواب میں کہتے ہیں کیسا ایمان لائے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما آمن الناس, جیسے میرے محمد کے صحابہ ایمان لائے, تم ایسا ایمان لائے. تو آگے سے وہ عرب کے کافر کہتے ہیں انومنو کما آمن سفہا، کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ہی مان لائیں؟ تو صحابہ کرام کو عرب کے کافروں نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ، بیوقوف کہا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا الام خبردار، انہم ہم السفہا، جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں وہی بے وقوف، جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں وہی بے وقوف. عرب کے کافروں نے پہلا تبرہ صحابہ پہ کیا، اور صحابہ کو انہوں نے کافر نہیں کہا، نہ منافق کہا، یعنی مشرک صحابہ کو منافق نہیں کہتا، بلکہ کیا کہا؟ بے وقوف. تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کو بے وقوف نہ کہو، عقل مند ہے. کیوں کہ صحابہ کا عقل مند ہونا تو سورج کی طرح روشن ہے، اور چڑھے ہوئے سورج کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ آج سورج چڑھا ہوا ہے، وہ تو چڑھا ہوا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحابہ کا ایمان سورج کی طرح ہے، اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ تو سورج کی طرح چڑھا ہوا ہے، اس کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کیا فرمایا کہ جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہی. تو کیا مطلب نکلا؟ کہ صحابہ کے خلاف جو لفظ کو استعمال کرے اس کے خلاف وہی لفظ استعمال کرنا اللہ کی سنت ہے. صحابہ کے خلاف جو لفظ کو استعمال کرے اس کے خلاف وہی لفظ استعمال کرنا کس کی سنت ہے؟ صحابہ کو عرب کے کافروں نے بے وقوف کہا، اللہ نے ان کو کیا کہا؟ اگر آج کا کوئی مسئلے ہوتا تو کہتا کہ اللہ کا اللہ نہیں ہے کہ تم بھی فرقہ پرور ہو گئے ہو، اگر انہوں نے بے وقوف کہہ دیا تو تم بے وقوف کہو، تم چپ کر جاؤ، نرمی کر جاؤ. اللہ تعالیٰ کو یہ صلاح دیتا یا نہ دیتا؟ لیکن پروردگار کی ہم تو سنت پر چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہی. دیکھو خمینی نے کہا کہ ابو بکر قرآن کا دشمن، میرا فرض ہے کہ میں خدا کی سنت پہ چل کے جو ابو بکر کو قرآن کا دشمن کہتا ہے اس کو میں قرآن کا دشمن کروں. یہ خدا کا حکم ہے یا نہیں کہ صحابہ کے خلاف جو لفظ کو استعمال کرے اس کے خلاف وہی لفظ استعمال کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟ اب دیکھو خمینی نے حضرت عمر فاروق کا نام لے کر 119 صفحہ تک پہ پڑھا، اس میں لکھا کہ عمر اصلی کا پرزندی تھا، میرا فرض ہے کہ میں قرآن کے اس حکم کے مطابق خمینی کو بھی اصلی کا پرزندی کہوں. ٹھہرو، خمینی کے پیشوا ملا ڈاکر مجلسی نے کہا کہ ہر نماز کے بعد ابو بکر عمر عثمان اور معاویہ پر لعنت کرو تو اس اللہ کے حکم کے مطابق میرا فرض ہے کہ میں ملا ڈاکر مجلسی اور ان کے ماننے والوں پر لعنت کروں، کیونکہ جو ابو بکر عمر پر لعنت کرے گا اس کے خلاف پوری لفظ استعمال کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوا کہ ہم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہ شیعہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، تو جو صحابہ کو کافر کہتا ہے اس کو کافر کہنا یہ اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ اب تم یہ سوال کرو کہ وہ تو ایک مرتبہ کافر کہا تو تم جواب دے ایک مرتبہ کافر کہہ، لیکن یہ کافر کافر شیعہ کافر یہ جو دو مرتبہ کہتے ہو یا تین مرتبہ، یہ قرآن میں کہاں لکھا سوال ہے؟ اور میں اس کو بھی قرآن سے ثابت کروں گا. اس سے قرآن سے سنو، قرآن پاک میں ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات و رات. یہ واقعہ معراج بیان کیا اللہ اسرا عربی کا لفظ ہے، الف سین را یا اسرا. اسرا کا معنی ہے رات کو سیر کرانا. اسرا کا معنی کیا ہے؟ رات کو سیر کرانا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے سبحان اللہ کا اسرا
ہے رات کو سیر کرانا، اسرا کا معنی کیا ہے؟ رات کو سیر کرانا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے سبحان بھی اسرا بھی ادبی آگے لونی لین کا لفظ میں لگا کے لین کا معنی بھی رات، لین کا معنی اور اسرا میں بھی رات کا معنی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رات کا ذکر کر دیا کہ رات کو سیر کرائی، اس کے بعد پھر لین کا ذکر کیوں کیا؟ تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے اور بات پکی ہو جائے. جب بات کو پکا کرنا ہوتا ہے تو ایک ہی لفظ کو دو مرتبہ ذکر کرنے کا قرآن میں حکم ہے. جب بات کو پکا کرنا ہوتا ہے تو ایک ہی بات کو دو مرتبہ ذکر کرنا کہاں کا حکم ہے؟ قرآن کا حکم ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا کہ تاکہ خدا جس نے سیر کرائی رات کے رات اپنے بندے کو تو رات کا ذکر دو مرتبہ کیا تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے کہ ایک ہی رات میں آسمانوں پر نبی کیسے جا سکتے ہیں. تو اللہ نے بات کو پکا کرنے کے لیے دو مرتبہ ایک بات کا ذکر کیا. ہم شیعہ کو کافر کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ایران کا پروپیگنڈا بڑا تیز ہے, ٹی وی بڑا تیز ہے, ریڈیو بڑا تیز ہے, اس لیے ایک مرتبہ کافر کہنے سے شاید کچھ حق باقی رہ جائے. اس لیے اس پروپیگنڈا کو دور کرنے کے لیے ہم دو تین مرتبہ کہہ کر بات کو پکا کرتے ہیں, اور بات کو پکا کرنے کے لیے ایک سے زیادہ دو مرتبہ اس کا ذکر کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی میرے بھائیوں؟ ناموس صحابہ دن کے لیے سپاہ صحابہ نے آٹھ ڈویژنل کانفرنسیں کی ہیں. اب ہم ناموس صحابہ سیمینار کریں گے اور پورے ملک میں تربیتی کنونشن کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد ناموس صحابہ دن کے لیے ہم اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے. اگر پھر بھی اسمبلی میں اجلاس کے اجلاس میں نے اسے صحابہ دل نہ مانا گیا تو پھر اسمبلی کا گھیراؤ ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ ہمارا ساتھ دو دیں. اور مولانا اعظم طارق پر حملہ کرنے والے ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. ایک منظر عباس کو حکومت نے پکڑا تھا, وہ 5,00,000 روپیہ ایک جیالے جج کو دے کر ضمانت پر رہا ہو گیا, لیکن آج اس منظر عباس اور اس کے چیلے اور اس کے ہم لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم غیروں کے نیچے حصے میں بھی چلے جاؤ گے تمہاری ہڈیوں کو سپاہ صحابہ نکال لے. چلو کہاں جاتے ہو؟ غلام رضا نکلے تیری نیچیوں کا خاتمہ ہی سپاہ صحابہ انشاءاللہ کرتے رہے. میرے بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جتنے مرضی دل سے کراؤ لیکن ایک وعدہ مجھ سے کرو کہ آئندہ کبھی کسی شیعہ کو روک نہیں ہو. وعدہ کرو, وعدہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کرو, اونچا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو. سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ گے؟ سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ گے؟ اور یونٹ ٹھہرو, سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ گے؟ ہر اور بستی میں بناؤ گے؟ وہ بنائے گے دونوں ہاتھ کھڑا کرو, سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ, پرچم لہراؤ. وہ آخر دعوانا الحمدللہ. اللہ صلی اللہ